بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی. اس گفتگو کے اندر اس کی طرف سے لطف اور محبت اور شفقت کی حضور کے ساتھ گفتگو ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو کام اللہ تعالی نے حضور کے سپرد کیا تھا اس کے سلسلے میں وعدے بھی ہیں, اور آپ کی زندگی تب جو اس کے احسانات ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور ہدایات بھی. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر سورت دوسری سورت سے مربوط ہے, آنے والی سورت سے بھی اور گزری ہوئی سورت سے بھی, تو اچانک یہ حضور سے خطاب کیوں شروع ہو گیا؟ ہم نے سورہ شمس کو دیکھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کو اس نے فطرت میں, طبیعت میں, کائنات میں ہدایت کا سامان دیا ہے, برائی اور بدی کی, نیکی کی, خوبی کی پہچان دی ہے, اور یہ اپنی ذات کے لیے, اپنی زندگی کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے. اس اختیار کو استعمال کر کے اگر وہ نیکی کی رائے اختیار کرے تو کامیاب ہوگا. قد افلح من زکاہا, اور اگر اس نے اپنے نفس کو برائیوں کے نیچے دبا دیا تو وہ نامراد اور نقصان میں جائے گا. اس کے بعد دوسری سورت سورہ والنیل تھی, اور سورہ والنیل میں ہم نے جو بات دیکھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی کوششیں مختلف نوعیت کی اور طرح کی ہوتی ہیں, اخلاقی طور سے بھی, اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی, اور اپنی نتائج کے اعتبار سے بھی, اور اس نے ان اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ اعمال جن سے جنت کی راہ, نیکی کی راہ آسان ہوتی ہے, اور ایک وہ اعمال جن سے برائی کی راہ آسان ہوتی ہے, پر آدمی جہنم میں پہنچنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. آخرت میں بھی ان دونوں گروہوں کا انجام, ایک کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور تحفہ اور دعوت, سب چیزیں, کہ وہ نحال اور خوش ہو جائے گا. اس میں بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ ان میں آگے نہ رکھتا, راستہ دکھانا ہمارا کام, یہ راستہ ہم نے تمہاری فطرت میں اور طبیعت میں نیکی کی پہچان رکھ کے بھی بتایا. پہلے رات اور دن اور چاند اور سورج اور آسمان سے برسنے والی بارش, زمین سے اگنے والی کھیتی, ان سب میں بھی ہمارے راستے کی نشانیاں موجود ہیں. لیکن سب سے زیادہ ہم نے اپنے انبیاء بھیجے, وہ انبیاء بھیجے جنہوں نے تم کو اس بات کا علم دیا کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنا چاہیے, اس کے کیا آسان ہے جن کی پابندی کرنا چاہیے, زندگی کس طرح گزارنا چاہیے. اور ان انبیاء میں جو سب سے آخری نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ علیہ نے خدا کی بات اگر آگے بڑھے تو جو آخر خادی آئے ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا, کیونکہ جو فریضہ جو کام نبی کے سپرد کی تھی اس کام کو آپ نے کس طرح انجام دیا, لوگوں کو کیا ہدایت پہنچائی, اور ہدایت کو پہنچانے میں آپ کی جو روش کردار ہونا چاہیے اس کی بھی آپ کو نصیحت فرمائی. آپ پوچھ سکتے ہیں اگر یہ پوری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور گفتگو ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ غور کریں تو اصل خطاب تو پھر ہم سے, آپ کی ہمت ہونے کی حیثیت سے جو بات بھی آپ سے کہی جا رہی ہے اس کے مخاطب ہوں گی, اور جو ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, تو اب ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے اللہ نے اپنی ذمہ لی اور اس کو ادا کرنے کے لیے رسول بھیجے, وہ ذمہ داری اس نے رسول کی امت کے سپرد کی. وہ کزال جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء للناس یکون رسول علیکم شہیدا, ہم نے تم کو امت وسط اس لیے بنایا جس طرح اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر دین کو پیش کیا, تم تک پہنچایا, اس کی گواہی دی, اس طرح تم سارے انسانوں کو رہتی دنیا تک, قیامت تک, ہر جگہ, ہر مقام پر, ہر قوم میں, ہر نسل میں اس پیغام کو پہنچانے کی تمہاری ذمہ داری ہے. اس لحاظ سے جو بات بھی آج سے کہی جا رہی ہے وہ بات دراصل ہم بھی اس سے مخاطب ہیں. اس سے بہتر یہ بات ہے تو ہمارے لیے سب سے بہتر محبوب تو آپ کی ذات ہے. اس لیے کہ آپ سے ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ کہیں سے نہیں ملا. ماں سے پرورش ملی, دودھ ملا, باپ سے سرپرستی ملی اور بہت کچھ ملا, لیکن وہ چیز جس سے ہماری زندگیاں صحیح راہ پر لگ سکتی ہیں, جن سے ہمارے لیے جنت کی راہ آسان ہو سکتی ہے, جن سے چند لمحہ, چند گھنٹوں, چند برسوں کی زندگی اگر بھی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے آرام و امام میں بدل سکتی ہے, وہ نسخہ تو آپ نے ہم کو بتایا. بتایا نہیں, عمل کر کے دکھایا. عمل نہیں کر کے دکھایا, اپنی محبت اور شفقت سے ہمارے لیے اس کے راستے کھولے. میں ہم سب اندھیروں میں بھٹکتے ہوتے اور گمراہیوں میں اور گندگیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے. اسی لیے حضور نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے محبت, مال سے, جان سے, اولاد سے, خود اپنے آپ سے ڈر کر مجھ سے محبت. اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ, ان ایمان کی حلاوت کی نشانی, مٹھاس کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر پیارے اور محبوب ہو جائے. جہاں پر اپنے محبوب کا ذکر ہو, پیارے کا ذکر ہو, جس سے آدمی کے دل میں تعلق ہو, وہ تو ویسے بھی ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے جو ہم اس صورت میں دیکھیں. تو میں نے عرض کیا کہ شروع صورت میں دو قسمیں ہیں. یہ الفاظ پہلے بھی آ چکے ہیں, دہا کے معنی لوگوں نے دن کا وہ خاص طور بھی کیا ہے جب کوئی سورج اپنے چڑھ چکا ہوتا ہے لیکن زوال تک نہیں پہنچتا, 10-11 بجے کا وقت آپ سمجھ لیں. اور بعض لوگوں نے اس سے پورے دن کا مطلب بھی لیا ہے کہ اس سے مطلب روز روشن ہے, اور بعض لوگوں نے اس سے یہ رہا کہ دن کی روشنی سے مراد. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس بحث کو طے کریں کہ اس کے اصل معنی کیا ہے, بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسم کیوں کھائی. لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ قسم کا آدمی اس سے کھاتا ہے جو کہ اس سے زیادہ بہتر ہو. ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے اعلیٰ ہے, بہتر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھائی ہے جو کتنی صورت میں بھی بہتر اونچی نہیں ہے. تو اس کی وجہ جیسا میں پہلے بھی دوسرے کو میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ قسم کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کسی چیز کی سچائی کے اوپر گواہی پیش کی جائے. گواہ ہمیشہ قسم کھا کے گواہی دیتا ہے. اللہ کی قسم تو اس لیے کھاتا ہے کہ جو بات آگے آنے والی ہے اس بات کی سچائی پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سے کر رہا ہے اس پر وہ گواہ کے طور پہ ان چیزوں کو پیش کرتا ہے جن کی کہ وہ قسم کھا رہا ہے. اور یہ کیونکہ پہلے بھی بہت ساری آ چکی ہیں ان صورتوں سے قرآن مجید میں, آگے بھی آپ کو آئیں گی وتین و زیتون والعصر اور بہت ساری صورتوں میں, تو یہ بات ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ دراصل کسی بہتر چیز کو بہتر ثابت کرنے کے لیے کسی بہتر چیز کی قسم نہیں ہے.
بخل جو ہے
بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی میں, شہادت میں, ثبوت میں ان کو پیش کیا ہے. یہ چاند اور سورج, یہ رات اور دن, یہ آسمان و زمین, یہ سب ان باتوں کے اوپر گواہ ہیں, ان کی سچائی اور حقانیت کو ثابت کرتے ہیں جن کا ذکر کے اس صورت میں آ رہا ہے. اور مفسرین نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں. اس سے پہلے صورت میں تو پہلے رات کی قسم کھائی گئی, پھر دن کی قسم کھائی گئی, یہاں پر دن کی قسم کھائی گئی, پھر رات کی قسم کھائی گئی, تو یہ کیوں کی گئی؟ ایسے بہت تفصیلی لمبے جوابات بھی مفسرین نے دیے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہم کو کیسا بننا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے, ان میں سے کسی سوال میں ضرورت نہیں ہے. جب تفصیل اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی اللہ کے سلام سے تو بہت پیچھے سے ہو جائے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو فرما رہا ہے اور ہم نکاح نقطہ آفرینی کے اندر پھنس جائیں, تو پھر ہدایت کا پہلو کم ہو جاتا ہے. اس لیے میں ان سارے سوالات میں نہیں جاتا جو سوالات سے آدمی سے ذہنی تفصیل کے لیے اٹھاتا ہے, ان کا تفصیلوں میں ذکر موجود ہے, اور اپنے 45-50 میں سے ان سب سوالات کو سمیٹا بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ یہ دو چیزوں کی جو قسم کھائی, ایک روشن دن کی, کہ دن کے اس وقت کی جب روشنی اپنے کمال پہ پہنچ جاتی ہے, جب انسان نکل کھڑا ہوتا ہے, کسان ہل لے کر کھیت میں چلا جاتا ہے, آدمی کام شروع کر دیتا ہے, پوری زندگی کی جب جائے شروع ہو جاتی ہے, اور رات کی جب وہ کھا جائے, سجا کے دونوں معنی ہیں, کھا جائے یا پرسکون ہو جائے, تو رات کو پرسکون نہیں ہوتی, اس سے مانی ہو تو وہ چیزیں ان کا رات کھا رہی ہے, وہ چیزیں پرسکون ہو جائے, نیند آرام یہ بھی ہے, تو کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ جیسا میں نے کہا یہ سوال ہر ایک جگہ پیدا ہوگا جہاں پر کوئی قسمیں آئیں گی کہ کیا اللہ تعالیٰ کس چیز پر دوائی اور شہادت پیش کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی عبارت سے متصل جہاں قسمیں ہوتی ہیں اس سے متصل اس بات کا ذکر ہو جاتا ہے. سورہ بندرمی بھی اسی طرح پڑا تھا, ان میں شاہ یقین لکھتا, تمہاری کوششیں اسی طرح مختلف ہیں جس طرح رات اور دن مختلف ہیں. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت دور جا کر ہوتا ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پوری سورج میں سے ایک مضمون ہوتا ہے اس پر کے سورج کی قسمیں شہادت کو بھی سلام کرتی ہیں. لاحسن یوم القیامہ والا حسن بالنفس اللوامہ, قیامت کے قدم اور ملامت کرنے والے نفس کے قدم. اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ دراصل مضمون جو سورج کا ہے قیامت کا, تو سب کے ادھر اس کے قدم کے ثبوت اور شہادت پیش کی. یہاں پر اس صورت میں یہ جو آواز کے مستقل جو مضمون ہے وہی دراصل اس کا مقصود ہے, اور وہی اللہ تعالیٰ نے محبوب بندے کو سمجھا رہا ہے. تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا, ماں رب آپ رب کا وما فلا. اس بارے میں تفاسیر کے اندر یہ بات عموماً لوگوں نے بیان کی ہے کہ پہلی گھڑی کے بعد ایک وقت آ گیا تھا وہی آنے میں, اور بعد میں کہا کچھ دیر کے بعد آیا تھا, بعد میں وقت آ گیا, اور بعد میں وقت کی مدت 12 دن, بعد میں 15 دن, بعد میں 40 دن, مختلف مدت ہیں مختلف روایات کے اندر بیان ہوئی. اور جب یہ وقت آ گیا تو کیونکہ حضور اپنے جس آقا کے کام کو لے کر کھڑے ہوئے تھے, تو آپ کے تو سارے دل کا سہارا اور تسلی اور ساری قوت اور سارا بھروسہ اسی اتنے ہی بڑھتا ہے جو اپنے محبوب رکھتے ہوا کرتی تھی. چنانچہ جب سلسلہ رک گیا تو آپ کو پریشانی ہوئی, کیا بات ہوئی, کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا, اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کیا مجھ سے قصور ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ایک یہ تقریر نے بیان کیا, اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں, تمہارے رب میں نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے. رات کے بعد دن آ جائے, دن کے بعد رات آ جائے, اس سے معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. تاریکی کے بعد روشنی آ جائے, روشنی کے بعد تاریکی آ جائے, اس کی معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو. بعض راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, بعض راتیں بڑی ہوتی ہیں, دن گھٹ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں, یہ اللہ کی ناراضی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کی حکمت ہے, تربیت کی. اگر رات ہی ہو جائے ہمیشہ کے لیے تو ساری مخلوق نہیں زندہ رہ سکتی, دن ہو جائے تو ساری مخلوق کی زندگی کا نقصان, پودے نباتات سب کو ضرورت ہے, روشنی کی بھی ضرورت ہے, نیند کی بھی ضرورت ہے. انسانوں کو اگر رات کی نیند میں نصیب ہو تو کتنی عرصہ جی سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے. تو یہ جو اختلاف ہے یہ تو اس کی رحمت کی وجہ سے ہے, اس میں ناراضگی کا تعلق ہے, نہ اس میں ساتھ چھوڑا. لیکن آپ غور کریں تو اتنا بھی اگر ہمیں نہ معلوم ہو کہ یہ جو جملہ یہاں پر آیا ہے, یہ آیت جو آئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پر ایک عرصے تک وہی نہیں آئی تھی, جب بھی قرآن مجید کو سمجھنے میں اور اس کا پیغام اپنے لیے حاصل کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ اور مشکل پیش نہیں آئی. چالے حضور اس کو قرآن مجید کی تفسیر میں کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے علماء خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سب نے یہ کہا ہے کہ اصل میں شان نزول جب مفسرین ذکر کرتے ہیں تو یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی, نزول کی سزا, اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ یہ واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا ہے, بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس آیت کے مفہوم کا اطلاق اس واقعے کے اوپر بھی ہوتا ہے. چنانچہ مدینہ میں واقعہ پیش آیا ہے اور آیت مکے میں نازل ہوئی ہے, تو یہ جو واقعہ پیش آیا اس پر بھی اس آیت کا جو پیغام ہے وہ تازہ پاتا ہے, یہ دراصل مطلب ہوتا ہے. ورنہ شاہ علی اللہ کے الفاظ میں اور یہ الفاظ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بڑے قیمتی انقلابی الفاظ ہیں, تو قرآن مجید کی شان نزول تو صرف ایک ہے, قرآن مجید کی شان نزول تو صرف ایک ہے, اور یہ شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رائے ہدایت دکھانا چاہتا ہے, اس کے جو باطل عقائد ہیں افکار ہیں ان کی تردید کرنا چاہتا ہے, اس کو حق کی راہ دکھانا چاہتا ہے ہر زمانے میں, صرف مدینے میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں اور ہر قوم کو, صرف تابع قرآن کو نہیں بلکہ ہر زمانے میں بسنے والے لوگوں کو. اس کے سال نظیر کو انسان کی گمراہی اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی ذمہ داری, یہ دراصل قرآن مجید کی شان نزول ہے. اس لیے کتنے بھی واقعات آتے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو مخصوص واقعہ ہے جس کے اوپر سے اس آیت کا اطلاق کر دیجیے. یقیناً اگر رحیم وقفہ آیا ہو اور حضور کے اکثر پریشانی اور رنگ دعا ہو تو اس پر بھی اس آیت کا اطلاق ہوگا. لیکن پھر واقعی اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ دعوت کا کام کر رہے تھے مکے کے اندر, اس قرآن کو پہنچا رہے تھے, کتنا بس میں رب کر لگی خلق تم کو ان کر کھڑے ہو جاؤ, آگاہ کرو, پڑھو, تم کو سناؤ, یہ اللہ نے دیا ہے. اس راہ میں سب جانتے ہیں کہ مکی کی ابتدائی زندگی میں آپ کو سخت مسائل اور مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا تھا. لوگ مذاق اڑاتے تھے, سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے, کوئی صفا کر آپ کرے تقریر کی لوگ آئے مذاق اڑا کر چلے گئے, گھر میں دعوت سے بلایا اپنے چچا رشتے دار قبیلے والے وہ آپ کا مذاق اڑا کر چلے گئے, لوگ پتھر پھینکتے تھے, جھول پھینکتے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں. جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں رب کائنات کا نمائندہ ہوں, اس کا تقریر اور امبیسڈر ہوں, اس کے اختیارات ہر چیز کی پر حاوی ہیں, اور میں بیدار مددگار نظر آتا ہوں. ہر جس میں میرے اوپر چڑھا ہوا ہے, ہر جس میں میرے اوپر غالب ہے, چاہے کہ میں اکثر آپ کو دعائی ہوتی کہ تم نے مجھے کہاں چھوڑ دیا ہے, بے وزن کر دیا ہے, ہر دشمن کو میرے اوپر قابو دے دیا جب لوگ پتھر مار رہے تھے, خون بہ رہا تھا, تو انسان ہی کیفیت ہے. اور پھر آدمی کو خیال ہوتا ہے کیا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, تو خامی ہو گئی, میں نے اپنے فرائض کو صحیح طور پہ انجام نہیں دیا, تو مجھے دو یار روزگار کیوں چھوڑ دیا گیا اور یہ میرے ساتھ کیوں کہہ جا رہا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے کسی ہم کو واپس سے معلوم ہونے کی ضرورت نہیں. جو ہوئی تو سیرت سے واپس ہے اور مکے کی زندگی سے واپس ہے, اور جو پورے دہا کے نزول کے وقت سے واپس ہے, تو سمجھ سکتا ہے کہ دراصل تو اس کا مطلب ان تمام حالات کے اوپر ہے, ان تمام احتیاط کے اوپر ہے جو کہ ایک پیغمبر پر, ایک رسول پر, ایک دائی حق پر, ایک مسلح پر جو اپنے قوم کو اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس کے دل کی تیاری ہے. لوگ کیوں نہیں مانتے, لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ تو میرا رب جو میرے پاس تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری نگاہ میں ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی ہو. تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں جب لوگ مخالفتیں کرتے ہیں کیوں نہیں مان لیتے ہیں میری بات؟ اس میں صاف کھلی سچی صحیح بات ہے. تو قرآن مجید نے اس بات کو اور جگہ بڑے انداز میں سمجھایا, لیکن یہاں پر تو تسلی کا, بڑے محبت کا, بڑی شفقت کا انداز ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمہارا رب میں نے تمہیں چھوڑا ہے. ودعا کا لفظ ودا کا لفظ ہم اردو میں سنا, تمہیں ودا کر دیا, اسی سے عربی میں بنا ودعا, تمہارے رب میں نے تمہیں ودا کیا ہے, چھوڑا ہے, وہ ماقلا کرنا, وہ ناراض ہے. اور اس سے اس نے کائنات کی رات اور دل کے فریم میں آ کر اس تصویر کو لگا دیا کہ رات اور دن کو دیکھ لو کہ تبدیلی تو ہوتی رہتی ہے, حالات کبھی سختی ہوگی, سنگی ہوگی, کبھی کتابی ہوگی, کبھی کوئی ایمان لائے گا, کبھی نہیں لائے گا, کبھی کوئی بات مان لے گا, کبھی ٹھکرا دے گا, کبھی مایوسی کے لمحات ہوں گے, کبھی امید کے وقت بھی آئے گا. رات اور دن تو روز یہی سبق سناتے ہیں, باہر آتی ہے پھر صبح آتی ہے, پھر باہر آتی ہے, رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, رات آتی ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. تو یہ حکر اور ذکر اور تنگی اور بھلائی اور خوبی, ابھی ابھی سورج بھی آتی ہے, سورج علم نسر آئے گی, ان نماز اس کے لسرا, تو تنگی کے ساتھ پھر کچھ آدمی آئے گی. تو یہ دراصل پیغام ہے کہ یہ رات اور دن تک جو غور کرے گا وہ اس بات کو پا جائے گا, اسی کے فریم میں اس بات کو سمجھے گا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب میں تمہیں اس وجہ سے نہیں ہے, بھائی اگر نہیں آ رہی دشمن تمہارے پر چڑھے ہوئے ہیں, تمہارے دوست آباد کم ہیں, تم اپنے آپ کو بیار مددگار محسوس کرتے ہو, تو یہ تو دعوت کی راہ سے کتنے مراحل ہیں, سنگمی ہیں, یہ تو آئیں گے تو تمہاری تربیت کے لیے بھی آئیں گے, دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے بھی آئیں گے, تمہارے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی آئیں گے. لوگ مخالفت کرتے تھے تو تم لوگ سننے کے لیے بھی آتے تھے, کس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ اس سے بات بچتی نہیں تھی بچوں اور اوپر اٹھتی تھی, تو ہر ایک میں اتنا تھی یہ بات نہیں, تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے کہ میرے مجھ سے کچھ ہو گیا یا مجھے اللہ نے کوئی ساتھ نہیں دے رہا میرا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ابھی آگے وعدے آئیں گے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اس میں رب کا لفظ جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی جہاں بھی رب کا لفظ آتا ہے کسی خاص سیاق میں اور آیت کے اندر, اسی سیاق میں وہ معنی دیتا ہے. رب کے معنی پرورش کرنے والا, جس نے تمہاری پرورش کی, ابھی آگے تفصیل بھی آنے گی, یقین دے کے پرورش کی, نادان دے کے پرورش کی, راز کی ہوئی ہے تو راہ کی تلاش کی تو راہ دکھائی, اور جس نے تمہاری پرورش جسمانی بھی کی اور روحانی بھی کی اور تم سے اس مقام تک پہنچایا, وہ تم سے کیسے ناراض, وہ کیوں تم سے ناخوش ہوگا, وہ کیوں تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو رب سے آقا سے ایسی احسان کرنے والے آقا سے, ایسے ظاہر کرنے والے آقا سے, یہ تو آدمی سبق نہیں رکھ سکتا کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ میں تھی دعوت یعنی خزیر کے لیے میرے سب کے لیے سمجھ آئے کی ہے, یہ پیغام رہے گا ہمیشہ کے لیے. پھر اس کے بعد بچارے شروع فرمایا کہ میں نے آپ ہی رکھو خیر القم نے بھولا, اور بعد میں آنے والی جو حالت ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہاری پہلی والی حالت ہے. آخرت کا لفظ اور اولا کا لفظ کن معنی میں استعمال ہوا ہے؟ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز, اولا کے معنی پہلی چیز. تو سمجھنے والوں نے اس کو دو طرح سمجھا, بعض نے کہا کہ اولا کے معنی دنیا ہے اور آخرت کے معنی وہ آخرت ہے کہ جو موت کے بعد آنے والی, اور جو موت کے بعد حضور کو ملنے والا ہے, جو درجے ملنے والے ہیں, جو اجر ملنے والا ہے, جو انعام ملنے والا ہے, وہ اس سے بہت بہتر ہے جو کہ دنیا کے اندر ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسے دنیا کے لیے, دنیا کے بارے میں بشارت کے لیے. تو مکے میں یہ جو دور ہے ظلم و ختم کا اور جبر و تشدد کا اور انکار کا اور مذاق کا اور استہزاء کا تمسر کا, اس کے بعد جو حالتیں آنے والی ہیں وہ بہت خیر کی حالت ہیں تمہارے اوپر. یہ ایک پسند ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اسی دنیا کے اندر سارا خیر تمہارے سامنے آئے گا. بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں کو محدود کر دیں, کہ یا تو یہ دنیا کے لیے تو یہ آخرت کے لیے, تو دونوں کے لیے. تو آخرت کے لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا, اس میں دنیا بھی شامل ہے اس پر جو سیت کرا ہے اور آخرت بھی اس کے اوپر شامل ہے. کیونکہ دنیا میں تو سب نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کا پیغام قبول ہوا, آپ کے قوم نے اس کو قبول کر لیا, مکے سے آپ نکالے گئے, کافی کی حیثیت سے واپس آئے, عرب کی سرزمین ایک سمندر سے لے کر دوسرے سمندر تک پوری کبھی تاریخ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی, وہ آپ کے تحت اکٹھی ہو گئی, لوگوں کے اخلاق بدل گئے, عادات بدل گئے. جتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی آپ کے پیغام کو, آپ کی دعوت کو, جو آپ کی شخصیت کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں قائم کی, وہ سب اسی شہر میں شامل ہے جس کے یہاں پر ہو رہا ہے. اور آخرت میں جو آپ کے درجات میں مقام محمود ہے, صفات کا مقام ہے, دوسری چیزیں ہیں, یہ سب اس کے جائز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, بولے آخرت کو خیر اللہ تعالیٰ بولا, اور اسی چیزیں کہتی ہے بولے سو کر لو اسی طرح کو کام پکڑ گا. تو دے نہیں ہو تم, کتنا رقط میں دے گا, کیا دے گا, کتنا دے گا؟ کیونکہ میں نے کہا کہ یہ نرم چھوڑا جا رہا ہے, یہ کیا دے گا, کتنا دے گا بتانے میں تو پوری کتاب ہو جاتی, اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا. چنانچہ بس وہ دے گا تو پردا کہ آپ بالکل نحال اور خوش راضی ہو جائیں, جو آپ چاہیں گے, جو آپ کے حوصلے ہیں, جو آپ کی تمنا ہیں, وہ سب کے سب وہ آپ کا تھا. یہ اللہ کے وعدے تھے کی بنا پر حضور اس یقین اور ایمان کے ساتھ کام کر رہے تھے دعوت کا, تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے تک یہ غالب ہو کر رہے گا اور دنیا اس کے آگے جھکتے رہے گی. ذرا غور کیجیے کہ مکے کی زندگی میں جن کے ایک ٹن آدمی ایمان لیتا ہے, وہ جو غلام تھے, باندھنی تھیں, ان کو مارا پیٹا جاتا تھا, آقا ظلم کرتے تھے, حضرت بلال کو جلتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا, حضرت خباب بن عرب کو انگاروں پہ لٹاتے تھے, یہاں تک ان کی جسم کی چربی سے انگارے بک جایا کرتے تھے. اس حالت میں یہ سمایا کرتے تھے کہ یہ ایک اللہ قبول کر لو سارا عرب اور سارا عزم تمہارا ہو جائے گا. اس سے کوئی کہے کہ صرف پاکستان ہی بلکہ ہندوستان اور امریکہ اور وہ سب تمہارے قدموں پہ ہوں گے, لا الہ الا اللہ ایک کو قبول کر لو. یقین اور ایمان تھا کہ بولے تو کوئی اپنی طرف سے سفر کر دیا, اللہ ضرور دے. اس سے آگے جو ہے ہجرت کے سفر کا واقعہ ہے, دو آدمی اونچیوں پر سوار جانا ہے, مکے سے اس حال میں نکل کے آئے کہ دشمن خون کا پیاسا ہے قتل کرنے پر تلا ہوا, اور اس کی آنکھوں میں بھیڑ ہو کے گھر سے نکل کے آئے. نہ آگے کوئی لشکر موجود ہے, نہ پیچھے لشکر موجود ہے, ابھی معلوم نبی میں جا کر کیا ہوگا, کیسا استقبال ہوگا, یہودی کتنا ساتھ دیں گے, دوسرے لوگ کیا کریں گے. پھر آقا آپ کو دیکھ لیتا ہے, امام مقرر ہے آپ کی گردن پر, امام کے لالچ میں پہنچ جاتا ہے, اس کا گھوڑا جو ہے اس کا پاؤں بیٹ میں دب جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعہ تو عام انسان کا نہیں ہے. معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے پروانہ لکھتے ہیں, آپ پروانہ لکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں پھر آقا خواب کو دیکھ لیتا ہے, انعام مقرر ہے آپ کی گردن پر, انعام کے لالچ میں پہنچ جاتا ہے, اس کا گھوڑا جو ہے اس کا پاؤں لیٹ میں دب جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعہ تو عام انسان کا نہیں ہے. میں بھی مانگتا ہے کہتا ہوں مجھے پروانہ لکھتے ہیں, آپ پروانہ لکھتے ہیں تو کہتا ہے پھر آتا مجھے, میں تمہیں دل کے پیسے خبر رہتا ہوں, یہ ٹکڑا کا سنگن جو ہے تمہارا ہاتھ پہلا بتائیے پہلے دو آدمی کہنا دلیل پاگل سن میں سوچا کہ آدمی جو کہے تو بتائے کہ حالت میں تو نہیں ٹکڑا کا خزانے تو ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, تمہارے ہاتھ میں اس کو سونے کا کنگن جو ہے گروں کا, لیکن کیا یہ وہی کہہ سکتا ہے اس کو اپنے رب سے اس بات کا یقین ہو کہ آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی, اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے بولے سو پہلے اسی کا رب دیتا ہے تو کرتا کہ آپ سے پیغام میں حال ہو جائیں. اور دیکھیے رضوا خندق, رضوا خندق میں مدینے کی چھوٹی سی چند ہزار کی آبادی کے اوپر پورا بھارت بنانا آیا تھا, تو ابھی ہزار کا لشکر جو ہے باہر خلا میں پہلے لگا ہوئے بیٹھا تھا, ہم لوگ سے یہی بھی پوچھا تھے خندق گھونسلے کی فکر میں تیار تھے کہ معاہدہ توڑے اور دونوں طرف سے ڈھیر لیں, اور آپ اس چھوٹے سے خندق پہنچ کے اپنی عبادت کر رہے تھے, تو خندق کھڑ رہی تھی تو راجی بیان کرتے ہیں سیرت نگار بیان کرتے ہیں سیرت نگار بیان کرتے ہیں تو صحابہ نے اپنے کداروں لے کر خندق کھود رہے تھے, کدانے ہیں مدینے کے چاروں طرف مشکل سے کدائی صبح بھی اس میں شامل تھے, آپ نے بھی کدال لی اور آپ بھی کدال سے خندق کھود رہے تھے, آپ ایک کدال مارتے تھے پتھر پہ اور مانے کو میرے پاکر کے خزانے دکھائے گئے اور دوسری کدال مارنے کے بعد میرے کچھ کے خزانے دکھائے گئے. یہ یقین اور ایمان کی جو دعوت مدینے سے نکلے گی پیسے وہ کچرا سب تک نہیں ہو جائیں گے, بڑی بڑی سپر پاور اس کے آگے ہتھیار ڈال لیں گی, سکن گزن میں یہ دعوت ہے اسپین سے لے کر چین تک پہنچ جائے گی, اس تک کی پیسنگ گئی ان دو آیتوں کے اندر موجود ہے. جنہیں واقع سے جانتے تھے آپ کو اور بھی اشارے تھے, باپ کے اشارے تھے, اللہ کی طرف سے کلام آتا تھا, لیکن یہ جو بات تھی کہ وہ اچھے سے جو اپنی طرف جو پکڑ گا اللہ تعالیٰ آپ اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ دو تو خوش ہو جائیں گے. اور یہ اس کے جواب میں جو آپ کو دردگا تھا دل کے اندر کہ کیوں دو بایا دو یار مددگار ہیں, کیوں میرے ساتھ میرے مظالم ٹوٹ رہے ہیں, کیوں رہی اب نہیں آ رہے, کیوں اللہ کا اتفاق میری طرف نہیں, جو بھی وجہ ہو تو سب کچھ ہو دیا, یہ محبت کے کلمات نے سب ختم کر دیا اور بالکل صاف سے صاف سنا ہو گیا تو میرا وقت میرے ساتھ سب جاگے اس نے مجھ سے فرمائے گی. تو جس طرح ایک طرف دن اور رات کا پریم ہے جس میں اللہ کے یہ وعدے فٹ ہوتے ہیں جاتے رات اور دن, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, یہ تغیر تبدیل تو ہوتا جائے گا, سکن بدن میں دنیا بدل جائے گی, کیا سے کیا ہو جائے گی, سب تمہارے سر نہیں ہو جائیں گے, لیکن یہ جو فرمایا کہ صرف رات اور دن نہیں ہے بلکہ ایک اور جو پریم ہے وہ تمہاری اپنی زندگی کا پریم ہے. اپنی زندگی پر دیکھو کہ اللہ کس طرح تمہارے ساتھ اس نے برتاؤ کیا ہے, کیسا اس نے سلوک کیا ہے, کس طرح اس نے تمہاری پرورش کی ہے, تمہارے مسائل میں تمہاری مشکلات میں کس طرح تمہیں سہارا دیا ہے, تمہارے آخری تین آیات جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا قرآن میں جو معلم مقرر کیے ہیں وہ ایک طرح سے پوری کائنات ہے, انسان کی معلم ہے, رات اور دن سورج چاند ہوائیں سب, اور دوسری طرف تاریخ ہے, تاریخ ہے کس کا قوموں کی تاریخ ہے اور تاریخ ہے کس کا حرکت کی اپنی تاریخ نہیں ہے. میری اچھی بھی ایک تاریخ ہے جس کی میری عمر ہے, میری آنکھوں کے سامنے میں اسے جانتا ہوں پہچانتا ہوں, میرے پاس اللہ کتنے احسانات ہیں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے, اس طرح ہر آدمی کا معاملہ ہے, رضوع کا بھی یہی معاملہ تھا. چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے اگر میری کا یقین بڑھاوا تو اس نے تم کو یقین پایا اور پھر تم کو ٹھکانا دیا. یہ ایک ایسے ملک ماحول کی بات ہو رہی ہے جہاں پر کوئی یقین کا کوئی مقام نہیں تھا, قرآن مجید میں ہے ولا تحدینا دوسری آیتوں کے اندر کہ تم یقین کے بارے میں کوئی حقوق لگائے گی تو کوئی خیال لحاظ نہیں کرتے ہو بلکہ حقوق کو کھاتے ہو دباتے ہو, یقین کا مال مال مفت سمجھا جاتا تھا, اس کو لوگ بلا تکلف ہضم کر جایا کرتے تھے, اور ہوتے دیکھے یہ جو ہے یقین یہ جو پرانت مقصد ہوتا ہے اس معاشرے کا جو مکے کے اندر تھا, اس میں حضور اس حال میں دنیا میں جو سیکھ لائے تو باپ کے پہلے رقص ہو چکے تھے, ماری جن رقص ہو گئی, دادا نے استعمال وہ بھی چھ سال کی عمر رقص ہو گئے, ابتکا میں پرورش کی, ان سارے اقدار میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہا اور وہ تمہاری خبر گیری کرتا رہا, تمہاری نگاہیں میں ہو تم سے دیکھ چکے ہو تو کتنا شفیق اور محبت کرنے والا رب ہے اس نے تو تمہیں یقین سے کی حالت میں تمہارا ہاتھ پکڑا اور تمہاری پرورش کی. تو تمہارے وجہ کا دال بن بہادا, دال کے معنی عربی زبان میں مختلف کیے جاتے ہیں. ایک معنی جو ہوتے ہیں گمراہ کے, تو بہت گیا گمراہ ہو گیا, کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے, وہ پوری تفصیلات نہ جانتے ہیں شریعت کی اور دین کی, لیکن یہ تو کبھی کھلے شرک میں, کفر میں, گمراہیوں میں, بد اخلاقیوں میں مبتلا نہیں ہوتی. چنانچہ دال کے یہ معنی کہ حضور گمراہ ہے, اللہ نے راہ دکھا دی, نعوذ باللہ, یہ اس کے معنی نہیں ہے. لیکن دال کے عربی میں اور بھی معنی ہیں. اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو کسی راستے کے لیے حیران ہے تم کدھر جاؤں, کیا وہ آدمی بھی دال میں آئے. جو آدمی تباہ ہو, اگر ریگستان میں کوئی درخت کھڑا ہوا ہے, اکیلا ہو, چاروں طرف ریگستان میں ریگستان ہے, اس کے لیے عربی میں دال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک بھی دوسرے کے اندر مل کے ختم ہو جائے, دودھ پانی میں مل جائے, پانی دودھ میں, اس کے لیے بھی دال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو شروع سے اس بات کی فکر تھی کہ حق کیا ہے, اور آپ کو تفصیلات نہیں معلوم تھی, آپ کو کبھی ترقی نہیں تھی خاصی طور پہ. ایک دفعہ ناچ جانے کی محفل میں صحیح ہونے کے لیے لوگ دوست لے آئے, آپ کو بہتری سے نہیں آ گئی, رات سو گئے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان ساری گمراہیوں سے حفاظت فرمائی. کتنے جاؤ آپ نے فرق سے, بے چین سے, پریشان سے, کہ کیا کروں کہ اپنے رب کو خوش کروں, کس طرح زندگی بسر کروں, حق کیا ہے, پیغام کیا ہے. اسے قرآن نبی نے یوں کہا ہے کہ آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب کے معنی پوری روی بھی ہے, کتاب کے معنی آسان کے بھی ہے. تو آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آسان کیا ہے, نماز کے, روزے کے, زکات کے, اخلاق کے, اور ایمان کی چیز کیا چیز ہے, کن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے, کیسا ایمان لانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا, تو یہ سارا راستہ آپ کے لیے کھول دیا. وجہ کا دال لن پہجا, تو وجہ جاتا آئلن چاغنا, اور اس نے آپ کو نازار پایا. آئل کا مانو, آئل کے ایک مانو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ سرمایا نہ ہو, نازار ہو, کم مایا ہو, اور ریالدار بھی ہو, خاننا بھی بہت بڑا ہو, غریب ہو. اور پرفور آئل کے مانو یہ ہے کہ جو روحانی طور پہ, اخلاقی طور پہ پیاسا ہو, متنازی ہو, کچھ ملے. ہمارے مسلم نے شکایت کو دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے. ایک معنی میں استعمال کیا ہے کہ چاہے کہ آپ یقین تھے, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, تو تجارت شروع ہوئی, پہچانے ہو تو دادا نے ہو تو پہچانے ہو, پھر آپ کی شادی ایسی جگہ ہو گئی جو عرب کی امیر ترین خواتین میں سے تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم تمہارے پاس پیسے نہیں تھے, دولت نہیں تھی, ہم نے تم کو غنی کر دیا, دولت مند کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اصل دولت تو پیسہ اور مال نہیں ہے, اصل دولت تو دل کی صناعت اور بے نیازی ہے. ایک آدمی کے ساتھ اگر 10 لاکھ رہتے ہیں اور دل میں یہ پیاس لگی ہے کہ 20 لاکھ ہو جائیں, تو وہ تو کوئی غنی آدمی نہیں ہے, وہ تو پیسے کا پجاری ہے, پیسے کا پیاسا ہے, وہ اپنا تو غریب سمجھتا ہے. تو 10 لاکھ میں میرے پاس 10 لاکھ اور نہیں ہو جاتے, ایک کارخانہ ہے, 5 کارخانے اور نہیں لگ جاتے. ایک دل کے بنا ہے, دل کی بے نیازی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں پر یہی ہے کہ ہم نے تمہارے دل کو بے نیاز کر دیا. آپ کے لیے ایک مفسر کے الفاظ میں سونا اور پتھر برابر ہو گئے. پتھر ہو یا سونا ہو, اور چٹائی کا بستر ہو یا اچھا بستر ہو, آرام دہ گدا ہو یا پیسہ بچھا دوں, کھانے کے لیے بھی ہوئی بکری کی دست ہو یا 2 دن کا پاکا ہو جائے, کوئی فرق آپ کو نہیں پڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو غنی اور بے نیاز کر دیا. اور تیسرے لائن میں یہ لیتے ہیں کہ دراصل آپ کو جس کے حق کی تلاش تھی, جس سے کہ آپ خالی تھے, آپ کی جو دل تھا اس کو خالی تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر کے آپ کو ہدایت کے لحاظ سے اور اخلاق کی محنت کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, روشنی کے لحاظ سے آپ کو اس نے مالا مال کر دیا. یہ پورا لفظ جو ہے, یہ جملہ جو ہے, یہ ہدایت کے معنی میں. تو فرمایا کہ یہ تین ہمارے اوپر تمہارے اوپر احسان ہیں, اللہ کے تم سے وعدے ہیں کہ جو حالت آنے والی ہے اس حالت سے بہت خیر سے مشتمل ہوگی. اور یہ بھی وعدہ ہے کہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اب تین ہدایات میں شکر کے طور پر فرمائی جا رہی ہیں, ہم نے یقین میں پلا کرو, ہر چیز جو ہے وہ پہلے والے کسی احسان کے مقابلے میں ہے. یتیم پایا, تم کو ٹھکانا دیا, تب کسی یتیم کو مت دباؤ. قہار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کے مٹھی میں ہے، اور قہار کے معنی ہوتے ہیں دبانے کے لیے اور حق مارنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے اور جھڑکنے کے لیے. یہ یقین کے ساتھ کے برتاؤ تھا، اس کو فرمایا کہ یہ یقین کے ساتھ یہ برتاؤ مت کرو. اصل میں یقین کا لفظ تو یقین کا طبقہ تو ایک طبقہ سامنے تھا، لیکن جو اس کے اندر بنیادی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو لوگ کمزور ہوں، جن کے پاس قدرت نہ ہو اپنے حقوق حاصل کرنے کی، ان کو تم حقوق نہ دلاؤ بلکہ ان کو سہارا دو، ان کو حقوق دلواؤ. اس لیے ہمارے یہاں سیاست میں، معیشت میں، سب میں یقین کی اصطلاح کو ایک اشارے اور سنگل کے طور پہ استعمال ہونے لگی. اگر خلیفہ مقرر ہوئے، لوگوں نے کہا ان کی تنخواہ مقرر کی جائے، بیت المال سے کتنی تنخواہ ہو، لوگوں نے کہا اس بیت المال کا مال یقین کی طرح ہے. قرآن نے کہا جو اگر غنی ہے ضرورت نہیں ہے وہ نہ لے، اور جو ضرورت نہیں ہے وہ لے لے جتنی کھانے سے اس کا زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ سارے بیت المال سے خلفاء کا یہی طریقہ رہا ہے، خلفاء راشدین جن کو ضرورت نہیں تھی وہ نہیں لیتے تھے، ان کو ضرورت تھی وہ لے لیا کرتے تھے. تو ابھی بچوں نے جو پہلی پتی فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ تم میں جو کمزور آدمی ہے اس کا حق اگر کوئی مارے گا تو وہ میرے نزدیک مضبوط قوی ترین آدمی ہے، پوری ریاست کی فضر اس کی پشت سے ہوگی، یہاں تک اس کو کہاں جلوا دے. اور ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، کمزور ترین آدمی ہوگا پوری ریاست کی قبر اس کے گردن پہ ہوگی، کمزور طاقت آتا ہو. تو یہ رہی تمدن، معاشرہ، سیاست، سب میں اسی کمزور سب کا آدمی ہیں. عورتوں کے لیے حضور نے اسی طرح وفات کے وقت زبان کا الفاظ تھا عورتوں کے بارے میں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، گرم ہوتی ہیں. غلاموں کے لیے اتنی نصیحت تھی کہ ہمارے یہاں کچھ غلام شہنشاہ ہوگا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں خاندان غلام ہو، یہ سارے کے سارے شہنشاہ جو تھے غلام ہیں. قطب الدین ایبک جس کا مزار نہیں ہے مارکلی میں، اسی خاندان غلاموں کا بات کر. تو یہ پوری تبدیلی جو ہے اسی ایک جو ہدایت ہے سمل یقین فلا تک ہے. تو فرمایا ہم سائی نقل آسن ہے، اور سائی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک پوچھنے والا. تو جو ماننے والا ہو اس کو بھی نہ گھڑتے، اور جو پوچھنے والا ہو دین کا پیغام پوچھنے آئے، جو سوال کرنے آئے اس کو بھی صبر کے ساتھ جواب دے، اس کو بھی نہ گھڑتے. تو دونوں معنی اس کے اندر شروع میں اس طرح زندگی میں عمل کیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کبھی کوئی سائل آپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں گیا، کسی سے آپ نے نئی کا لفظ نہیں کہا. اس پر فتیجے بھی ہیں، شعر بھی ہیں، لوگوں نے ناز بھی کہی ہے. کسی سے اس ماننے والے سے جو آج کوئی پیسہ مال کسی کے لیے آتا تھا، کسی سے آپ نے نئی نہیں کہا کبھی، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، اور ہمیشہ دیتے رہے آپ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں آپ سے زیادہ سختی سے کوئی آدمی کھائی نہیں. اسی طریقے سے جو لوگ کے دین کے متلاشی آتے تھے، آپ جانتے ہیں بہت سارا آدمی کام ہوتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے، میں بات کو جانتا ہوں. لوگ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں، غصہ آتا ہے کہ آدمی اس کو ڈانٹ کے بھگا دے. لیکن آپ نے ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے جو کوئی کوئی مسائل لے کر آئے، پریشانیاں لے کر آئے، سب کو آپ نے اسی طریقے سے حق کی بات بتائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ذمہ داری پوری امت کی بھی ہے، اسی طریقے سے دین کو آگے منتقل کرے. اسی بات سے ہم معلوم احمد رب کا تحدث، اور جو اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر، تمہارے رب کی، اس کو بیان کیا کرو، کرتے رہو. یہ بات حاضر اس کی خبر دے دو، بیان کر دو، بلکہ رب تحدث، اور حدث کے معنی کسی کام کو مسلسل بار بار کرنا، کرتے رہنا، کرنے میں لگے رہنا. نعمت کو کیا مطلب ہے؟ ایک تو زندگی میں نعمت ہے، ہم سب پر ہیں، سانس آتی ہے جاتی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، دل دھڑکتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پاؤں یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے مال دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، پیٹ بھرتا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے. تو اس کی ایک معنی بھی یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کا ذکر، اس نعمت کو دل میں بھی محسوس کرے، دل بھی شکر سے لبریز ہو، زبان پر بھی آدمی الحمد للہ کا لگ رکھے. کھانا کھائے تو کہے الحمد للہ لگیا کا منع، کپڑے پہنے تو کہے الحمد للہ، سواری کو چلاؤ تو الحمد للہ، جہاں بھی ہو الحمد للہ کا لفظ کسی اظہار کے لیے ہر نعمت اس کی ہے. اور عمل میں بھی اس کا شکر ادا کرے، عمل اس کے مطابق کرے، اس کا حق ادا کرے. لیکن اس پر ہمارے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہاں پر نعمت کا لفظ جو ہے یہ تو ہدایت کی نعمت کے معنوں میں آیا ہے، کہ تمہارے رب نے جو سب سے بڑی نعمت تمہارے اوپر کی، یہ بھی تو یقین کی تحریر کر دی. بلکہ اصل محنت تو اس کی یہ ہے کہ اس نے تم کا تم کو ہدایت سے کسی دامن پایا خالی پایا اور اس نے تم کو غنی کر دیا، مالا مال کر دیا روحانی اخلاقی علم سے اعمال سے علوم سے آکام سے قرآن مجید کی محنت سے، اگلی محنت پہنچانا آگے یہ تمہاری ذمہ داری اور یہ اس کو بیان کرو، بیان کرنے کے معنی لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ تین روایات یہاں پر ہر ادارے کے مقابلے میں دی گئی، ہم نے یقین پایا ان کو ٹھکانا دیا۔ تب کسی بھی کمزور نادار آدمی کو حق نہ دباؤ، اس کو نہ دیکھو، اس کے ساتھ سختی زندگی سے پیش نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو راہ کی تلاش میں پایا اور وہ راہ جو ہے ہم نے تم کو دکھا دی، تم کو تلاش میں تھے ہم نے تم کو دکھا دی، کوئی اور تلاش میں تمہارے پاس آئے سوال کرتا ہوا پوچھتا ہوا تو تم بھی اسے جھڑکو مت، بلکہ اس کے سوال کا قدر سے محبت سے جواب دو، تو اس کو بتاؤ کسی بات یہ تھی کہ تم ہدایت کے لحاظ سے خالی تھے، یہ جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، آسان کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم نے تم کو ہدایت دی اور تم کو مالا مال کر دیا۔ اب تمہارا کام یہ کہ یہ مالا مال جو کیا ہے مال سے نہیں، ہدایت کی نعمت سے تحدث اس پر فکر بھی ادا کرو اللہ کا اور اس کو آگے بھی پہنچاؤ۔ بیان شروع میں میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر اس پوری صورت میں اللہ نے ان بندے اور رب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور ہم تو کہیں ہے نہیں جیتی، تو پھر ہمارا ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ میں نے اس کی ایسا کہ دراصل یہ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام کر رہا ہے جو ہمیں بھی ماں باپ جان مال سب سے بہتر محبوب ہے، اللہ کی طرف سے حضور کے ساتھ یہ محبت کی گفتگو یہ خود ہمارے لیے بڑی روحانی اور دل کی زندگی کا سامان۔ لیکن اس کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضور کو سپرد کی تھی، جو مشن ذمہ داری دعوت حق ہدایت، وہ اس نے ویسی دنیا سے امت کو سپرد کیا ہے، امت کے لیے سارے واضح ہیں، انکم العالون انکم تم مومنین، مومن تو بنو دنیا میں تم غالب ہو گئے، یاد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض، اگر تم ایمان و عمل صالح کے راستے اختیار کرو گے زمین میں خلافت ہم ضرور تمہیں دیں گے، یہ سارے وعدے تم سے تمہارے ساتھ بھی بولے تو ایسی طرف کو پکڑ دا۔ لیکن یہ کہ تم اسی طریقے سے کمزوروں کو حق نہ دباؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مانگنے والوں کو محروم نہ کرو، ان کو واپس نہ کرو، اور خاص طور پہ جو حق سے متلاشی اور جو محنت اللہ نے تمہیں دی اپنی کتاب کی صورت میں، اس کو بیان کرو، اس کو آگے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، عمل سے زبان سے ہر طرح سے اس کی تحریر سے محنت۔ تو یہ سب جیسے ہی آپ اگر اس سے صورت ہے اتنا آیات کے اوپر مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے بول ہیں، 40 الفاظ پوری صورت میں ہیں، ان 30 صورت کے اندر کتنے مضامین جو ہیں وہ جمع کر دیے ہیں، کتنے سور کی صورت سے پڑی آپ کی نماز میں، اور ہم نہیں جانتے کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن زندگی کے لیے پورا لائے عمل، زندگی کا مقصد کیا کرنا ہے، حضور سے تعلق، تو ان سب کا بڑا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے، سب اسے اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی
Visit tazkir.org